خاتم الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. دوسری پڑھ لیجیے سب حضرات, تھوڑی کم کرو اس کی آواز, کم کرو اور شور. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں, آپ کے ہاں بہت طویل عرصے کے بعد جمعہ کی گزارشات کے لیے حاضری کا موقع ملا ہے. آج کی گزارشات کے لیے مجھے یہ کہا گیا کہ کھیل اور ورزش کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا جائے. یہ بات تو مجھے کہی گئی, لیکن ایک بات ایسی ہے جو میں خود آپ سے چاہوں گا, اگر وقت ملا تو انشاءاللہ آخر میں اس کا ذکر کریں گے. میرے بزرگوں اور دوستو, نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے امت کو جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں جہاں نماز کے بعد ایک مرتبہ قدر آواز سے اللہ اکبر اور تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا, اسی طرح اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام کہنا, رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں, تیرا شکر کروں اور تیری عبادت عمدگی سے بجا لاؤں. جہاں یہ دعا کرنے کا حکم دیا اور ترغیب دی, وہیں اپنی دعاؤں میں چند چیزوں سے پناہ مانگنے کا درس دیا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں یہ کلمات اللہ تعالیٰ سے عرض کیے, اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من البخل والکسل, پروردگار صدمات سے, غموں سے اور بخیلی سے اور سستی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر, اے پروردگار میں سستی سے اور بڑھاپے کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سستی اور کاہلی سے انسان بہت سے اعمال خیر سے محروم رہ جاتا ہے. اس لیے مسلمان کو باہمت، حوصلہ مند، خوش طبع اور زندہ دلی کے ساتھ صحت مندانہ، پر عزم اور ولولے سے بھرپور زندگی گزارنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی پوری حیات طیبہ پرجوش اور عزم و استقلال کا نشان رہی ہے۔ کان اکثر الناس تبسمن، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ کھلے اور مسکراتے چہرے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے کہ ان تلقى اخاك بوجه طلق، تو اپنے بھائی کو مسکراتے چہرے سے ملے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جرأت و ہمت کے ساتھ زندہ رہنا سکھایا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ حق کے اظہار کے لیے اس دور کی دو سپر طاقتوں، پرشین امپائر اور رومن امپائر، اور غالب مذہبی طبقات یعنی یہودی اور عیسائی برادری اور مشرکین مکہ کے نظریات کو اکیلے چیلنج کیا۔ اکیلے ہجرت کے دوران دشمن سر پہ کھڑا ہے اور صدیق اکبر سے فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے جب پتھر سے چنگاریاں نکلیں تو فرمایا، ذرا امید دیکھیے اللہ کی ذات عالی کے ساتھ یقین اور کا تعلق دیکھیے، کہ جو ہی چنگاریاں نکلیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چنگاریوں میں مجھے شام کی فتوحات اور شام کے محلات دکھائی دیے۔ قوت فیصلہ میں ہمت و استقلال کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی بات کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کر لیجئے اور جو طے کر لیا ہے اسے کر گزریے۔ یہی درس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا کہ خود کو مایوسی، قنوطیت اور نا امیدی سے نکالتے ہوئے صحت مند اور پرعزم زندگی گزارے۔ اپنی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ فکری اور نظریاتی لحاظ سے بالغ نظر اور پاکیزہ خیالات کے ساتھ بھرپور زندگی بسر کریں۔ ڈپریشن، انزائٹی اور مایوسی کا کبھی شکار نہ ہو۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، ہمیشہ متوکل علی اللہ اور پر امید رہیں۔ اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی خوراک، اپنے اعمال اور اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھتے ہوئے صحت اور تندرستی کو بحال رکھیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، صحت مند طاقتور مومن اللہ تعالی کو پسند ہے اور بہت بہتر ہے اس مومن سے جو اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا اور کمزور ہو جاتا ہے۔ وفی کل خیر اگرچہ بہر صورت ہر کیفیت میں جس حال میں بھی مومن ہے وہ کافر سے تو یقیناً بہتر ہے. بحالی صحت اور خوش دلی اور تفریح طبعہ کے لیے مفید کھیلوں اور ورزش کی ہمارے دین نے حوصلہ افزائی کی ہے. اس بات کو ذرا دھیان سے سمجھیے. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا جہاں ذکر فرمایا وہاں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا ارسلوا معنا غدا یرتع ویلعب، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ آنے والے کل بھیجئے، یرتع ویلعب، ہم جنگل کے درختوں سے پھل کھائیں گے اور کھیلیں کودیں گے، تفریح طبعہ کے لیے دوڑ لگائیں گے. اور جب واپس آئے تو کہنے لگے انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاكله الذئب، ہم گئے اور وہاں جا کے دوڑ کے مقابلے میں لگ گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا، جب واپس آئے تو بھیڑیا انہیں کھا گیا تھا. اس قصے کو بیان کرنا مقصود نہیں، دراصل اس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا مقصود ہے کہ ان بچوں کے تفریح طبع کے لیے ان کے کھیلنے اور دوڑنے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے گرفت نہیں کی. معلوم ہوا جسم میں پھرتی، اعصاب میں مضبوطی اور نظر میں تیزی لانے کے لیے تمام صحت مندانہ کھیل، تیر اندازی، تیراکی، سواری کی مشق، گھڑ سواری، پیدل چلنا، دو نشانوں کے درمیان پیدل دوڑنا اور وہ تمام کھیل کے جن میں جسمانی ورزش ہو، جیسے کشتی ہے، کبڈی ہے، ہاکی کھیلنا ہے، فٹ بال ہے، والی بال، یہ سب نہ صرف مفید ہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک انصاری صحابی نوجوان تمام رفقائے قافلہ کو چیلنج کرتا ہے کہ آؤ ذرا دوڑ میں میرا کوئی مقابلہ کرے، تو بڑوں نے کہا کہ خیال کرو کتنے کتنے بڑے بڑے لوگ اس قافلے میں موجود ہیں. انہوں نے کہا مجھے حضور کے سوا کسی کا لحاظ نہیں ہے، کسی کو جرت ہے تو آؤ میرے ساتھ دوڑ لگائے. حضرت سلمہ ابن اکوع صحابی ہیں، کہنے لگے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ذرا اس کا غرور توڑوں، میں اس کے ساتھ دوڑ لگاؤں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ چاہتے ہو تو دوڑ لگاؤ. حضرت سلمہ ابن اکوع فرماتے ہیں وہیں سے ہماری دوڑ مدینہ شہر تک شروع ہوئی اور مدینہ میں اس سے پہلے پہنچ گیا. گویا صحت مندانہ کھیل یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کی. آپ دیکھیں رکانہ ایک مشہور عرب کا پہلوان ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی لڑنے کی دعوت دیتا ہے کہ اگر آپ مجھے بچھاڑ دیں گے تو پھر میں ایمان لاؤں گا. آپ نے فرمایا چلو یہ کام بھی تم سے کر لیتے ہیں. وہ اسی طرح گھوڑ سواری اور صحت مندانہ تمام ایسے کھیل جن میں جسمانی اور ذہنی صحت کا سامان ہو، یہ کھیلنا نہ صرف ہمارے دین میں جائز ہے بلکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے. البتہ ایسے کھیل جن میں انسانی جان کی ہلاکت کا خطرہ ہے، جسم اور دماغ کو ڈائریکٹ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، جیسے باکسنگ ہے، فری سٹائل فائٹنگ ہے، بل فائٹنگ ہے، اسی طرح بیلوں کو آپس میں لڑانا ہے، کتوں کو لڑانا ہے، مرغوں کو لڑانا ہے، ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم، مویشیوں کو، چوپاؤں کو آپس میں لڑانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. اور لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ کو ہلاکت میں خود مت ڈالو. ہمارے ہاں گیند کے ساتھ کھیلے جانے والے کھیل جیسے ہاکی ہے، فٹ بال ہے، والی بال ہے، ٹینس ہے، بیڈمنٹن ہے اور کرکٹ وغیرہ کھیلنا، جن میں بھرپور جسمانی ورزش ہو، اگر کھیل کی حد تک ہوں تو یقیناً جائز ہے. اگر کھیل کی حد تک ہو تو یقیناً جائز ہے، لیکن ذرا اس پر توجہ دیجئے، بدقسمتی سے لوگوں نے ہر خیر میں ہمارے ہاں شر تلاش کر لی. لوگوں نے ان کھیلوں میں کچھ ایسی چیزیں شامل کر لی ہیں جن کی وجہ سے یہ کھیل جو بذات خود جائز ہیں، ان خارجی ناجائز امور کی وجہ سے غلط ہو جاتے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا کہ اکثر کھیلوں میں کھلاڑیوں کو لباس ایسا پہنایا جاتا ہے جن سے ان کا ستر کھلا ہوتا ہے. اب خواتین کو دوڑ میں بے لباس کر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کھلاڑیوں کو ایسا لباس پہنانا کہ جن میں ان کا ستر کھلا ہوا ہو، اس کا کھیل سے کیا تعلق؟ اسی طرح کرکٹ میں اور دوسرے کھیلوں میں، ہاکی وغیرہ میں، جوا، میچ فکسنگ اور سٹا عام ہو گیا ہے. اربعہ روپے لوگ گھروں میں بیٹھ کے بکیوں کے ساتھ مل کے لگا رہے ہیں. حیا باختہ مناظر، کرکٹ کے میدان میں لڑکیوں کو سٹیج پر کھڑا کر کے ان کو نچوانا اور پوری دنیا کو دکھانا، اس کا کرکٹ کے ساتھ کیا تعلق؟ اور پھر میں یہ عرض کروں کہ کھلاڑیوں اور اداکاروں کو قوم کے ہیرو کے طور پر ظاہر کرنا، میں نہیں کہتا کہ جو کھلاڑی قوم کا کسی حوالے سے نام روشن کریں وہ محترم نہیں ہیں، لیکن کیا صرف یہی ہیرو رہ گئے؟ کیا امت مسلمہ کی ماؤں کے ہاں طارق ابن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور سلطان ٹیپو پیدا نہیں ہوئے؟ کیا پاکستانی قوم کی ماؤں کی گود میں عزیز بھٹی اور راشد منہاس شہید نہیں پڑے؟ کیا پاکستان میں کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنسدان، کوئی سپاہی، کوئی استاد اور کوئی عالم اور کوئی جج نہیں رہا جسے ہم قومی ہیرو کہہ سکیں؟ قوم اتنی یتیم ہو گئی ہے، کیا یہ ساری قوم گویوں، جوئے اور سٹے بازوں اور بھانڈوں کی قوم ہے؟ ہمیں بہرحال اس حوالے سے قومی سطح پر توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے بزرگوں اور دوستوں. اور میڈیا کے شیطانی عنصر کو کنٹرول کیا جائے جو جرائم کی تربیت گاہ اور حیا سوزی کا مرکز بن چکا ہے. ہم کھیلوں اور صحت مندانہ تفریحی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہمارا دین حوصلہ افزائی کرتا ہے اس بات کے لحاظ کے ساتھ کہ شریعت اسلامیہ کے احکام پامال نہ ہوں. مثلا کھیل کو دوستی اور دشمنی کا معیار نہ بنایا جائے. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میچ ہوتا ہے تو پوری قوم حالت جنگ میں ہوتی ہے. بھئی کھیل ہے یہ, کوئی 65 کی جنگ ہے, یہ کوئی 71 کی جنگ ہے, کیا ہے؟ کھیل ہے. اور کھیل میں بہرحال کوئی نہ کوئی ایک جیتے گا, اور اگر پاکستانی کھلاڑی ہار جائیں تو ساری قوم انتہائی مایوسی اور ڈپریشن میں. اسی طرح عورتوں اور مردوں کے بے حجابانہ میل جول سے کھیل کو پاک کیا جائے, بچایا جائے. اسی طرح حرام کمائی, جوئے اور سٹے بازی وغیرہ کا ذریعہ نہ بننے دیا جائے. کھیل کو کھیل ہی کی حد تک رکھا جائے, مقصد زندگی نہ بنا دیا جائے. عورتوں اور مردوں کے کھیلوں کے میدان الگ الگ ہونے چاہیے, اور عورتوں کی طرف میڈیا کو گھس کر پوری دنیا کو اسے ٹیلی کاسٹ اور نشر کرنے کی کوئی اجازت اصولا نہیں ہونی چاہیے. میں حیران ہوں کہ عورتیں اگر دوڑ رہی ہیں اور بے لباس دوڑ رہی ہیں تو اور دوڑ آسٹریلیا میں اور امریکہ میں رہی ہیں, اور ہمیں کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اس سے قوم کی ترقی کس بات میں منحصر ہے؟ عورتوں کے صحت مندانہ کھیلوں کو میڈیا میں نشر کرنے پر پابندی ہونی چاہیے اصولاً. میرے بزرگوں اور دوستو, ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات کا ایسا نظام رکھا ہے, خدا را اس پر توجہ دیجئے, کہ اگر ہم اس کی پابندی اختیار کریں تو ہمیں شاید مزید کسی بحالی صحت کی سرگرمی کی ضرورت ہی نہ رہے. ہمارے ہاں گھروں سے نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے پیدل چل کر آنا ایک بہترین صحت مند سرگرمی ہے اور عبادت بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو سلیم کے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہمارے گھر بہت دور ہیں, مسجد نبی کے پاس پلاٹ خالی ہیں, ہم چاہتے ہیں یہاں مکان لے آئیں. آپ نے فرمایا, دیارکم دیارکم تکتب آثارکم, اپنے گھروں میں رہو, اپنے گھروں میں رہو, تمہارے جو قدم اللہ کے گھر کے لیے اٹھتے ہیں اللہ کے ہاں لکھے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا, ان اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ ابعدہم الیہا ممشا فابعدہم, نماز کے لیے اٹھتے ہوئے قدم جتنے دور ہوں گے اتنا ہی ہر قدم پر ایک گناہ معاف اور ایک نیکی اللہ کے ہاں لکھی جا رہی ہے. پھر نماز کے انتظار میں بیٹھنا, حضور نے فرمایا ایسے ہی ہے جیسے نماز میں ہے آدمی, پھر نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھنا اور ذکر اور تلاوت کے بارے میں مصروف ہو جانا. حضور نے فرمایا, الملائکہ تو تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. جب تک مسلمان نماز پڑھنے کے بعد اسی نماز والی جگہ پر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے, فرشتے مسلسل اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں, اللہم اغفر لہ اللہم ارحم ہو, اے اللہ اس پر رحم فرما, اے اللہ اس کی بخشش فرما. جب تک یہ گپ شپ میں مشغول نہیں ہوتا اور جب تک یہ بے وضو نہیں ہوتا. نماز سے پہلے وضو اور نماز کے تمام اعمال عبادت کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کو بحال کرنے کا ذریعہ ہے, بحال رکھنے کا ذریعہ ہے. آپ دیکھیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مجھے وصیت فرمائی تین چیزوں, اوسانی خلیلی بثلاثن, میرے خلیل نے مجھے تین باتوں کی وصیت فرمائی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ بصیام ثلاثت ایام فی کل شہر, ہر مہینے میں تین روزے رکھا کرنا, اس لیے کہ 3 دن اگر مسلسل اوپر تلے روزہ رکھا جائے تو معدے کا مکمل نظام اوورحال ہو جاتا ہے. ایام 20 کے روزے اسی لیے سنت ہے حضور. اور پھر زکات کی ادائیگی اور غریب اور صحت مند اور ضرورت مند مسلمانوں کی امداد کر کے جو راحت اور ذہنی چین نصیب ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی کھیل اور کسی نشے میں نہیں ہے. ہمیں اپنی صحت مندانہ زندگی گزارنے کے لیے اور ڈپریشن اور ذہنی امراض سے بچاؤ کے لیے اپنے روحانی نظام کو درست کرنا ہوگا. مغرب اس طرف پلٹ رہا ہے, اس نے یہ سارے میٹیریلزم کو پوری طرح کھنگال لیا ہے. ہمیں اس طرف پلٹنا ہوگا. حضور بلال سے کہتے ہیں اذن یا بلال, ارحنا یا بلال, بلال اٹھو اذان دو ہمیں راحت پہنچاؤ. حضور فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. اس کے دو معنی ہیں, ایک یہ کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, اور ایک یہ معنی بھی ہم لے سکتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں. آخری کلمات, آخری کلمات اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کی زبان مبارک پر آخری کلمات, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. دیکھو نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا, اپنے زیر دستوں کا خیال رکھنا, ملازمین تمہارے ماتحت, خواتین ہوں گی ماتحت, اب تو نہیں رہی, خواتین تمہارے ماتحت, تمہارے بچے, تمہارے گھر میں کام کرنے والے, تمہارے ادارے میں کام کرنے, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز نماز ماتحتوں کا خیال رکھنا. اب ہم سوچیں کہ ہمارے کتنے ہیں جو نماز کو عادت کی بجائے عبادت سمجھ کر پڑھ رہے ہیں, اور کتنے نمازی ہیں جنہیں معلوم ہے کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں, اپنے رب سے دوران نماز کیا عرض کر رہے ہیں. دنیا میں ہم عجوبہ ہیں, دنیا میں درخواست دینے والے ہر فرد کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی درخواست میں کیا لکھا ہے. ہم روزانہ درخواست پیش کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ درخواست کا مضمون کیا ہے. کتنے نمازی ہیں جو نماز کو آداب اور شرائط کی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے اور مجلس لگی ہوئی ہے. جاء رجل فصلى في المسجد, ایک آدمی باہر سے آیا اور اس نے آ کے تحیت المسجد کے نوافل پڑھے. فسلم, اور پھر آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعد صلاتک فانک لم تصلی, چلو جاؤ جا کے نماز لوٹاؤ, تم نے جو پڑھی ہے وہ نہ پڑھی جیسے. ارج, دوسری حدیث میں الفاظ ہے ارج فصلی فانک لم تصلی, جاؤ لوٹو واپس جاؤ, تم نے جو نماز پڑھی ہے وہ نہ پڑھی جیسے. اعد صلاتک, اپنی صلات کو لوٹاؤ, اپنی نماز کو لوٹاؤ. ایک مرتبہ ہوا, دوسری مرتبہ ہوا, تیسری مرتبہ ہوا, بالآخر اس نے کہا یا رسول اللہ علمنی کیف اصلی, علمنی یا رسول اللہ کیف اصلی, مجھے سکھائیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں. حضور نے فرمایا ہر رکن کے ساتھ انصاف کرو, ہر رکن کے ساتھ انصاف کرو, رکوع کرنے کے بعد اپنی کمر سیدھی کر, ٹھہر جا, تمام اعضاء کو اپنی جگہ پر آنے دے. لا ينظر الله الى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں, اللہ تعالی اس آدمی کی نماز کی طرف نظر رحمت نہیں کرتے جو رکوع کے بعد اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا اور دو سجدوں کے درمیان کمر سیدھی کر کے اطمینان سے بیٹھتا نہیں. اب بتائیے کہ ہماری نماز ایسی ہے؟ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبع الناس سرقۃ الذي يسرق من صلاته. بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. نماز میں چوری؟ یا رسول اللہ یہ کیا ہے نماز میں چوری؟ آپ نے فرمایا وقت صحابہ چونکہ چونک جانے والے لوگ تھے کیف یسرق من صلاته, یا رسول اللہ نماز میں کیسے چوری؟ آپ نے فرمایا لا یتم رکوعہا ولا سجودہا, جو رکوع اطمینان سے ادا نہیں کرتا اور سجدہ اطمینان سے نہیں کرتا, ولا او لا یقیم صلبہ فی الرکوع ولا فی السجود, اور رکوع کے بعد اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا اور سجدوں کے درمیان اپنی کمر سیدھی کر کے اطمینان سے بیٹھتا نہیں. اب ذرا سنو میرے بزرگوں اور دوستو, نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات صحابی کو نماز سکھا رہے ہیں اور صحابی اپنے ساتھیوں کو سکھا رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے آؤ میں تمہیں حضور جیسی نماز پڑھ کے دکھاؤں. نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے رہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سمجھا سجدہ کرنا بھول گئے. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینهما وملء کل شیء. ہماری تو ٹھک رکوع سے ٹھک سجدہ, دو سجدوں کے درمیان کمر سیدھی نہیں ہوتی اور فوراً دوسرا سجدہ. فرمایا ایسی نماز نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے, نعوذ باللہ. اس لیے مسجد میں جب بھی آؤ دو تین منٹ اپنی نماز کے دورانیوں میں معاف کیجئے اور شامل کر لو, اس سے نماز اس لائق ہو جائے گی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ کے ہاں مقبول ہو. اور آخر میں یہ بات عرض کروں گا اور اس کو ذرا دل میں جگہ دیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا, جب تم ریاض الجنہ سے گزرو تو وہاں کے پھل کھا لیا کرو. ایک ریاض الجنہ وہ ہے جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ریاض الجنہ قرار دیا نا, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. روضہ کی جمع ہے ریاض, روضہ کی جمع ہے ریاض. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالی جب بھی توفیق بخشتا ہے آپ حضرات کو ہم سب کو تو وہاں ریاض الجنہ میں ایک طلب اور تڑپ کے ساتھ ہم نوافل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سب کو نصیب فرمائے, اللہ بار بار نصیب فرمائے, اللہ ریاض الجنہ میں بار بار کھڑا ہونا, فرائض کا ادا کرنا, نوافل کا ادا کرنا, قرآن کریم کی تلاوت, درود پاک کا پیش کرنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. لیکن سنیے, غور سے سنیے, جس حبیب نے اس ٹکڑے کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار دیا ہے اسی اللہ کے حبیب کا یہ فرمان ہے اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا, جب جنت کے ٹکڑوں میں سے کسی ٹکڑے سے ریاض روضۃ من ریاض الجنہ گزرو تو وہاں سے پھل کھا لیا کرو. قیل یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ ریاض الجنہ وہ کیا ہے؟ فرمایا المساجد، وہ مسجدیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ مسجدیں ہیں. جس حبیب نے ان چار پانچ ستونوں کے درمیان کے ٹکڑے کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار دیا ہے، اسی اللہ کے رسول کی سچی زبان نے مساجد کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار دیا ہے. قیل ومر رتع یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہاں پھل چگنا کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود، حدیث نمبر 156، اور ترمذی شریف میں اور پھر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مساجد میں سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ جنت کے میوے اور پھل ہیں جنہیں تم نے وہاں مسجدوں میں چگنا ہے، کھانا ہے. مسجد میں جب بھی آؤ، مسجد میں ہم جب بھی آئیں اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، گپ شپ میں ضائع نہ کریں. اور اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب نمازی مسجدوں میں اکٹھے ہوں گے اور دنیاوی گپ شپ میں اور دنیا کی اور ملکی سیاست پتہ نہیں کیا گیا، غیبت کا سامان خوب جمع کریں گے، خوب اپنی نمازوں کو ضائع کر کے وہیں چھوڑ کے مکمل کر کے جائیں گے. فرمایا خبردار، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا، یہ بہت بڑا نقصان کرنے والے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، وقت محدود، اللہ تعالی ہم سب کو ان دو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا.